بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرین. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. آمین یا رب العالمین. باب الصبر میں جو دوسری آیہ مبارکہ امام نووی رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ اہل ایمان کو مختلف طریقوں سے اس دنیا میں آزمایا جاتا رہے گا. وہ آزمائشیں کن کن شکلوں میں آ سکتی ہیں ان کا ذکر اس آیت مبارکہ میں ہے، اور پھر ان آزمائشوں میں کامیابی کا طریقہ کیا ہے اس کا ذکر بھی مختصراً اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا. سورۃ البقرہ یہ قرآن حکیم کی سب سے طویل مدنی سورت ہے، اور اس پوری سورت کا مرکزی موضوع یا مرکزی عنوان وہ خلافت اور اس کا قیام ہے. چنانچہ اس حوالے سے سورہ مبارکہ کے بھی دو بڑے حصے ہیں، جیسے کہ کل میں نے سورہ آل عمران کے بارے میں عرض کیا تھا. پہلا حصہ وہ ہے سورہ مبارکہ کا کہ جس میں اکثر و بیشتر خطاب وہ بنی اسرائیل کے ساتھ کیا گیا، اور مسلمانوں کو ان کے کردار کے حوالے سے یہ بات واضح کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذمہ داری کہ اس کی شریعت کا نفاذ اس کی زمین پر کیا جائے، اور اللہ کے ماننے والے اپنے انفرادی اور اجتماعی معاملات اللہ کے احکامات کے مطابق ہی عمل پیرا ہوں، ان کے حوالے سے یہ ذمہ داری اللہ تعالی نے بنی اسرائیل پر ڈالی تھی. چنانچہ ان کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے اور اچھی طرح سمجھتے ہوئے اللہ کے دین کے احکامات اور اس کی شریعت کے احکامات کو پامال کیا کرتے تھے. اور جب کوئی قوم باوجود اچھی طرح علم ہونے کے اور پورا فہم ہونے کے اللہ کے احکامات کو مختلف ہیلو بہانوں کے ذریعے سے اور نفس کی شرارتوں میں مبتلا ہو کر توڑتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی کے غضب کا شکار ہوتی ہے. اس لیے ہم ہر نماز میں جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں ہم دو قسم کے گروہوں کے طرز عمل پر چلنے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. ان میں ایک گروہ وہ مغضوب علیہم کا گروہ ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا، اور ان سے پرائمریلی مراد یہود ہیں. لیکن یہ بھی بات نوٹ میں، یعنی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس سے صرف مراد یہود نہیں ہے، یہود بھی اس سے مراد ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور عمومی قانون یہ ہے کہ جو قوم بھی اس طرز عمل پر چلے گی تو اس کے بارے میں پھر یہ شدید اندیشہ ہوگا کہ وہ بھی اسی صف میں شامل ہو جائے گی. تو پہلا حصہ، ایک بہت بڑا حصہ، وہ ان سے خطاب کیا گیا، جبکہ سورہ آل عمران کا جو پہلا حصہ ہے اس میں اس گروہ سے خطاب کیا گیا جسے سورہ فاتحہ میں ضالین کہا گیا، یعنی وہ لوگ جنہیں علمی غلطی لگ گئی اور اس کی وجہ سے وہ سیدھے رستے کو گم کر بیٹھے. تو یہ دو قسم کے طرز عمل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان سیدھے رستے کو، صراط مستقیم کو گم کر بیٹھتا ہے. پھر اسی طرح سورۃ البقرہ کا دوسرا حصہ، اس میں مسلمانوں سے خطاب کیا گیا، اور ان کی جو ذمہ داری تھی شریعت کے نفاذ کے حوالے سے، اس کی جد و جہد کے حوالے سے، اس پر عمل پیرا ہونے کے حوالے سے، اس کے لیے جہاد کرنا، مال کا انفاق کرنا، اس کا ذکر سورۃ البقرہ کے دوسرے حصے میں بڑی کثرت کے ساتھ آیا ہے. چنانچہ یہ آیت بھی اس سورہ مبارکہ کی ایک بہت اہم حصے سے تعلق رکھتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب فرمایا اور ان کے سامنے بات واضح کر دی کہ اللہ کے دین کے نفاذ اور اس کے غلبے کے لیے جو جد و جہد جاری ہے اس کے اندر کچھ آزمائشیں لازماً آئیں گی، اور وہ کس شکل میں ہوں گی اور کتنا اس کے حوالے سے یعنی اپنے ذہن کو تیار رکھنا چاہیے اس کا اندازہ اس آیہ مبارکہ سے ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم لازماً تمہاری آزمائش کریں گے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ممکن ہے کہ ایسا ہو اور ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو. قرآن حکیم بہت تاکیدی انداز میں صحابہ کرام کے سامنے اولاً اور بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ ہم لازماً تمہاری آزمائش کریں گے کچھ خوف میں سے، والجوعی اور بھوک میں سے. یعنی خوف کی مکمل کیفیت وہ طاری نہیں کی جائے گی، بلکہ یہ کہ خوف کی بعض کیفیات تمہارے اوپر طاری کی جائیں گی، اور پھر اسی طرح بھوک کے ذریعے سے بھی تمہاری آزمائش کی جائے گی. خوف اس کو یہ کہا جاتا ہے جب انسان امن کی کیفیت میں نہ ہو، تو وہ مالی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے نقصان کا خوف، اور جانی اعتبار سے بھی نقصان کا خوف ہو سکتا ہے. اور آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات دیکھیں تو صحابہ کرام پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیفیات آتی رہی ہیں. مکی دور کے اندر بھی اس سے سابقہ پیش آتا تھا کہ جب بالخصوص آخری دور میں کفار نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی ناپاک کوشش کریں گے، اسی طرح سے جو 3 سال شیب ابی طالب میں گزرے اس کے اندر شدید مالی اعتبار سے مسلمانوں کو آزمائش کا سامنا رہا، بالخصوص خاندان بنو ہاشم کو آزمائش کا سامنا رہا. پھر اسی طرح مدنی دور میں آ جائیں تو وہاں پر بھی یہ کیفیات نظر آتی ہیں. خوف جانی اعتبار سے بہت شدید نظر آتا ہے، بالخصوص غزوہ احد کے بعد کے دور سے صلح حدیبیہ کے دور تک. یعنی ہر وقت یہ خبریں آتی رہتی تھیں کہ فلاں قبیلہ مسلمانوں پر چڑھائی کرنا چاہتا ہے، فلاں قبیلہ مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی راتیں اس کیفیت میں گزاری ہیں کہ آپ کے خیمے کے باہر مستقل، آپ کے حجروں کے باہر مستقل پہرہ رہا کرتا تھا. یہ کیفیات ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی نظر آتی ہیں. پھر اسی طرح آزمائش ہوتی ہے بھوک کے ذریعے سے بھی، کہ جس میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ کھانے پینے کی اجناس ان کی کمی ہو جایا کرتی ہے، تو یہ کیفیت بھی ہوگی. پھر قرآن حکیم یہ بھی بتاتا ہے کہ جہاں اہل ایمان کی آزمائش کے لیے خوف اور بھوک کی کیفیت وہ اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، وہیں پر وہ لوگ جو کہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان پر بطور عذاب بھی خوف اور بھوک کی کیفیات بھیجی جاتی ہیں. اور اب یہ اگر کسی قوم پر خوف اور بھوک کی کیفیت آ رہی ہے تو اب وہ بطور عذاب کے آ رہی ہے یا آزمائش کے آ رہی ہے، اس میں فرق کیسے کیا جائے گا؟ اس میں فرق کرنے کا ایک بہت بڑا پیمانہ یہ ہوگا کہ اس قوم کے طرز عمل کو دیکھا جائے گا، آیا وہ اللہ کے احکامات کی پابند ہے یا نافرمانی کرنے والی ہے. اور اگر قوم کی اکثریت وہ اللہ کی نافرمان ہے تو اس بات کا زیادہ اندیشہ ہوگا کہ یہ ان کے اعمال کا نتیجہ ہے جو کہ اس شکل میں ان کے سامنے آ رہا ہے، جس میں انسیکیورٹی کی کیفیت بھی ہوگی، امن و امان بھی خراب ہو جائے گا، اندرونی خطرات بھی ہوں گے، بیرونی خطرات بھی ہوں گے. اور پھر بھوک کی بھی 2 کیفیات ہو سکتی ہیں. ایک کیفیت بھوک کے عذاب کے حوالے سے یہ ہوتی ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء تو وافر مقدار میں دستیاب ہوتی ہیں، لیکن اس قوم کے افراد وہ کھا پی کر اور غذا سے، خوراک سے فائدہ اٹھا کر انہیں سیری حاصل نہیں ہو رہی ہوتی، تو یہ بھوک کے عذاب کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کی اشیاء تو دستیاب ہیں لیکن سیر نہیں ہو پا رہے ہوتے. اور دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ قحط سالیاں آتی ہیں، زمینی آفتیں، آسمانی آفتیں آتی ہیں، ان کی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، ان کی زراعت کو نقصان پہنچتا ہے اور اس کی وجہ سے غذائی اجناس کا نقصان ہوتا ہے. ہم اپنی کیفیات پر غور کریں تو آپ کو یہ ساری کیفیت سمجھ میں آئے گی کہ کیوں ہم پر اس طرح کی کیفیات آ رہی ہیں. اور واقعتاً محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت ہمارا ملک بالخصوص وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے عذاب کی زد میں ہیں. تو یہ کیفیات بطور آزمائش بھی آیا کرتی ہیں، صحابہ کرام پر بطور آزمائش ہی آیا کرتی تھیں، وہ اللہ کی بندگی کے بہت اونچے مقام پر فائز تھے، لیکن ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے، چونکہ ہماری اکثریت وہ اللہ کی فرما برداری اور اس کے دین کی پیروی کے حوالے سے بہت بڑی کوتاہی کے مرتکب ہو رہی ہے، تو ہم پر یہ کیفیات کسی اور وجہ سے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آیت میں مزید فرماتے ہیں کہ وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کچھ نقصان کے ذریعے تمہارے مالوں میں، تمہاری جانوں میں اور تمہارے پھلوں میں، اس طریقے سے بھی ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے۔ مال کا نقصان وہ انسان کی اقتصاد اور اس کی معیشت میں کمی کا واقع ہو جانا ہے، تجارت میں، کاروبار میں۔ جان کا نقصان وہ جان کا چلا جانا ہے، اپنی جان کا چلا جانا ہو یا اپنے کسی رشتہ دار یا قریبی کی جان کا نقصان ہو۔ اسی طرح پھلوں کا نقصان، یہ بھی زراعت کا نقصان یا جو بھی طریقہ ہے تجارت کا، جو بھی طریقہ ہے انسان کی اقتصاد کا، اس کے نقصان سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ مختلف شکلیں ہیں، خوف کے ذریعے بھی، بھوک کے ذریعے بھی، مال میں نقصان کے ذریعے بھی، جانوں میں نقصان کے ذریعے بھی، ثمرات میں نقصان کے ذریعے بھی، ہم لازماً تمہاری آزمائش کریں گے۔ پھر اس کے بعد فرمائے کہ وبشر الصابرین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو، یہ آزمائشیں تو آئیں گی، اب اس پر کیا طرز عمل بندہ اختیار کرے؟ قرآن حکیم ہی پڑھ لیں تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو اس طرح کے حالات ہمیں نظر آتے ہیں، اس میں دو ریسپانسز قرآن حکیم ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے۔ ایک ریسپانس ہوا کرتا تھا منافقین کا، اور سورہ احزاب میں اس بات کا بالخصوص ذکر آتا ہے کہ جب ایک چھوٹی سی بستی مدینہ کو 10,000-12,000 کے لشکر نے آ کر گھیر لیا، اور مسلمانوں کے پاس نہ غذا کے کوئی ذخائر موجود ہیں، شدید سردی کا موسم ہے اور غذا کی شدید قلت ہے، بھوک کی کیفیت ہے، بے سر و سامانی کی کیفیت ہے، شدید خوف کی کیفیت ہے کہ اتنا بڑا لشکر سامنے آیا ہوا ہے، تو نہ جانے اس بستی کو، مدینہ کے رہنے والوں کو کیا نقصان پہنچ جائے، یہ کیفیات موجود ہیں۔ اور اس کیفیت میں منافقین کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے جو کچھ بھی وعدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے معاذ اللہ، وہ الا غرورا، وہ کچھ نہیں تھا مگر وہ دھوکہ تھا، کوئی فریب تھا معاذ اللہ۔ اور اسی کیفیت میں صحابہ اکرام کا رسپانس کچھ اور ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہی تو ہے جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پہلے سے کر دیا تھا کہ اس طرح کی شدید آزمائشوں کے حالات آئیں گے۔ تو اب ان آزمائشوں کے آنے پر ایک طرز عمل یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے بدگمانی کی جائے معاذ اللہ، ان کے یعنی اللہ کی طرف سے آنے والے ان حالات پر غصے کا اور کسی جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کیا جائے، اور صبر نہ کیا جائے۔ تو اس کیفیت میں جو کچھ دنیا میں مشکل آنی ہے وہ تو آنی ہے، اور آخرت کے اجر و ثواب سے بھی بندہ محروم ہو جائے گا۔ اور دوسری کیفیت یہ کہ ان کیفیات پر اگر صبر کیا جائے تو جو کچھ اللہ کی طرف سے پیش آیا ہے اس میں بھی آسانی کا معاملہ ہوتا ہے، اور آخرت کا اجر بھی اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے دیکھیں اس آیت سے جو اگلی آیت ہے سورہ بقرہ کی، اس میں ایک بہت خوبصورت بات بتائی گئی اور فرمایا گیا کہ یہ صبر کرنے والے کون ہیں، آگے اللہ نے وہ بھی ڈیفائن کیا۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب بھی ان پر کوئی مصیبت، کوئی مشکل کی کیفیت آتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ چونکہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ کے کیا ہیں، اللہ کے مملوک ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کو اختیار پہنچتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ، اپنی ملکیت کے ساتھ جو فیصلہ کرنا چاہے، جو معاملہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے فیصلہ کیا، اللہ کے حکم سے ہم پر کوئی مشکل یا مصیبت آئی ہے، اب ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کے اس فیصلے پر صبر کریں گے، اسی کے فیصلے پر راضی رہیں گے، اور وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، لوٹ کر بھی ہمیں اسی کی طرف جانا ہے۔ اگر ہم صبر کی روش اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس صبر کے صلے میں ہمیں اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ یہ پورا یقین اور ایمان ہے جو اس چھوٹے سے جملے میں موجود ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ کے رب ہونے کا یقین، اس کے فیصلہ ساز ہونے کا یقین، اس کے مدبر ہونے کا یقین، اور پھر اس بات کا یقین کہ آخرت میں صبر کرنے پر بندے کو اجر و ثواب ملے گا۔ یہ صبر کرنے والوں کی نشانی ہے جو کہ مشکلات پر صبر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی انہی میں شامل فرمائے۔ اگرچہ اللہ سے ابتلا اور آزمائش نہیں مانگنی چاہیے، ہمیشہ عافیت اور اللہ تعالی سے خیریت ہی کا سوال کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود اگر کبھی اللہ کی جانب سے کوئی آزمائش آ جائے تو اس پر کسی غصے کا یا بے صبری کا مظاہرہ کرنے کے بجائے صبر کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اسی میں بندے کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور خیر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمة انک انت الوہاب. اللهم اشف مرضانا مرض المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. اذهب البأس رب الناس، اشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک، شفاء لا یغادر سقما. اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.